السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستانی
فوج کے سربراہ کا روس کا دورہ. دفاعی شعبے میں تعاون اور اعلیٰ سطحی فوجی رابطوں پر بات چیت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
مرکز نے بھارتی کشمیر کے سیلاب زدگان کے لیے اضافی امدادی پیکج کا اعلان کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، یمن شاخ کا سربراہ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے. القاعدہ نے یہ تصدیق کی ہے. کرد جنگجوؤں نے شام کے اہم علاقے کا قبضہ داعش سے چھین لیا ہے. اور ایک مصری عدالت نے منگل کے روز سابق صدر محمد مرسی کی سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے. امریکی ایوانی نمائندگان نے قرارداد منظور کی ہے جس میں ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے زیر حراست 3 امریکی شہریوں کو رہا کرے. خبریں تفصیل کے ساتھ. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ ترکی کے بعد پاکستان دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں مہاجرین کی ایک کثیر تعداد آباد ہے. 15 لاکھ سے زیادہ مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں. اسلام آباد سے جلیل اختر تفصیل دے رہے ہیں.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے مطابق پاکستان غیر ملکی شہریوں کو پناہ دینے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں پناہ گزین افراد کی تعداد 15 لاکھ سے زائد ہے. جبکہ حکام کے بقول یہاں اتنی ہی تعداد میں افغان پناہ گزین بغیر اندراج یا قانونی دستاویزات کے بغیر مقیم ہیں. یو این ایچ سی آر کے مطابق ترکی سب سے بڑا ملک ہے جہاں تقریباً 16 لاکھ شامی پناہ گزین مقیم ہیں. پاکستان میں منگل کو پناہ گزینوں کے عالمی دن کی مناسبت سے دن منایا گیا جس کا مقصد ایک طویل عرصے سے یہاں مقیم پناہ گزینوں کی صورتحال کی طرف توجہ مبذول کروانا تھا. دنیا بھر میں یہ دن ہر سال 20 جون کو منایا جاتا ہے، لیکن اسی ہفتے ماہ رمضان شروع ہونے کی وجہ سے پاکستان میں یہ دن منگل کو منانے کا فیصلہ کیا گیا. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر کی طرف سے پاکستان سے افغان مہاجرین کی رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے جس میں ان افراد کو مراعات بھی دی جا رہی ہیں. ادارے کی پاکستان میں ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ رواں سال اب تک 40,000 سے زائد افغان رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جا چکے ہیں.
پاکستان اس لیے دنیا کے تمام ملکوں سے منفرد ہے کہ پچھلے 35 سالوں سے دنیا کے کسی اور ملک نے ریفیوجیز کو پناہ نہیں دی ہے جو کہ پاکستان نے دی ہے. 35 سال میں ملینز آف ریفیوجیز پاکستان آئے، قیام کیا گئے. اس وقت بھی تقریباً 15 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز پاکستان میں قیام پذیر ہیں، اور یہ ان کے علاوہ ہیں 3.9 ملین جو 2002 سے لے کر آج دن تک واپس جا چکے ہیں. صرف اس سال تقریباً 41,000 افغان مہاجرین واپس اپنے ملک رضاکارانہ طور پہ جا چکے ہیں.
تقریباً 36 سال قبل افغانستان میں روس کی مداخلت کے بعد وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں افغان شہریوں نے پاکستان میں پناہ لی، اور یہ ملک تقریباً 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک ان کی میزبانی کرتا رہا ہے. حالیہ برسوں میں مقامی آبادی کی طرف سے افغان پناہ گزینوں سے متعلق بہت سی شکایات بھی سامنے آتی رہیں، جس کے بعد ان کے قوائف جمع کر کے انہیں یہاں رہنے کی اجازت دینے کا عمل شروع کیا گیا. سرحدی امور کے وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ کہتے ہیں کہ پاکستان یو این ایچ سی آر اور حکومت افغانستان کے ساتھ مل کر افغان پناہ گزینوں کی باعزت طریقے سے وطن واپسی کے عزم پر قائم ہے.
اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے جتنا بہتر سے بہتر طریقے سے ان کا خیال رکھا جا سکتا ہے، اس طرح کر رہے ہیں. ابھی جو موجودہ حکومت افغانستان کا آیا ہوا ہے وہ اس معاملے میں کافی سیریس ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ ہم اور وہ مل کے اور یو این سپورٹ کے ساتھ، یو این ایچ سی آر کے سپورٹ کے ساتھ، شاید ان کی ریپیٹریشن کے لیے اگلے سال 1.5 سال کے اندر کوئی عملی کام کر سکیں جس کے نتیجے کے طور پر واپس جا سکیں.
گزشتہ دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد ایسی اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ حکام نے ملک میں موجود افغان پناہ گزینوں کے خلاف بھی کارروائی کی، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد افغانستان واپس چلے گئے تھے. تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں ایسے افغان پناہ گزینوں کے خلاف کی گئیں جو یا تو غیر قانونی طور پر مقیم تھے، یا پھر وہ کسی نہ کسی شر پسند کارروائی میں مشتبہ طور پر ملوث یا معاون تھے. محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف ان دنوں روس کے دورے پر ہیں. ماسکو میں انہوں نے روسی حکام سے بات چیت کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف 3 روزہ دورے پر روس میں ہیں، جہاں انہوں نے میزبان عسکری قیادت سے ملاقات میں دو طرفہ فوجی رابطوں پر بات چیت کی۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ جنرل رائل شریف سے روس کی لینڈ فورسز کے کمانڈر کرنل جنرل اولیگ سیگوف نے ملاقات کی، جس میں علاقائی سلامتی اور دفاعی شعبے میں تعاون اور اعلیٰ سطحی فوجی رابطوں پر بات چیت کی گئی۔ حالیہ مہینوں میں روس اور پاکستان کے درمیان روابط میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال اپریل میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے روس کا دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی شوئگو سے ملاقات میں ممکنہ مشترکہ فوجی مشقوں اور عسکری تربیت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ گزشتہ سال روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس دوران دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کے ایک معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ 2013 میں ماسکو میں پاکستان اور روس کے درمیان پہلے اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے تھے، جس میں سیاسی، معاشی اور دفاعی شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ اس نے افغانستان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مفرور طالبان رہنماؤں کو پکڑ کر مذاکرات کی میز تک لائے گا تاکہ افغان حکومت کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط ہو سکیں۔ حکومت کے ایک اعلی عہدیدار نے دونوں ملکوں کے خفیہ اداروں کے درمیان ہونے والے حالیہ معاہدے کا پیر کے روزی کہتے ہوئے دفاع کیا کہ یہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
پاکستانی وزیراعظم کے خارجہ پالیسی کے خصوصی معاون طارق فاطمی اصرار کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات درست سمت جا رہے ہیں، اور کہا کہ دونوں ملکوں کے رہنما اس مثبت رجحان کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ماہرین، محققین، سرکاری عہدیداروں اور غیر ملکی سفارتکاروں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر فاطمی نے اسلام آباد کی جانب سے اس اہم پالیسی سے صرف نظر کا ذکر کیا جس پر افغانستان اب تک عمل کرتا رہا ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ تاہم پاکستانی فوج کی جانب سے طالبان کی خفیہ حمایت اور پاکستان کی سرزمین پر طالبان رہنماؤں کو پناہ دینے کی اجازت کو افغانوں کے درمیان خطرے اور گہرے شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مسٹر فاطمی نے زور دیا کہ پاکستان طالبان کی جانب سے افغانستان میں پرتشدد کاروائیوں کی مذمت کرتا ہے اور ہمسایہ ملک کو غیر مستحکم کرنے والوں کو پناہ گاہیں فراہم نہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم انہوں نے افغانستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات اس دعوے کا نتیجہ ہیں کہ پاکستان اسلامی گروپوں کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں مذاکرات کی میز تک لائے گا۔ مسٹر فاطمی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن اور مصالحت کی کوششوں کی حمایت میں کسی حد تک ہی کردار ادا کر سکتا ہے۔
پاکستان ڈیڈ ناٹ اینڈ کین ناٹ پرومس اینی تھنگ، وی کین اونلی آفر آور سروسز ٹو پروموٹ دی آبجیکٹو آف
پاکستان نے نہ تو کوئی وعدہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے۔ ہم افغانستان میں مصالحت کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش ہی کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ اثر و رسوخ رکھتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اب بھی کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہوں۔ تاہم ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی کو پکڑیں اور مذاکرات کی میز پر لے جائیں اور کہیں کہ آپ نقطوں والی لکیروں پر دستخط کر دیں۔ ہم ایسا وعدہ کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ایسے سراب دکھائی نہیں دیتے۔ مسٹر فاطمی نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی جانب سے حالیہ کچھ مہینوں میں اعلیٰ سیاسی، فوجی اور خفیہ وفود کی بارہا ملاقاتیں ہوئی ہیں تاکہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بہتر راستے تلاش کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے خفیہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی تعلقات میں بہتری کا ایک اور ثبوت ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ افغان صدر اشرف غنی کو نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی اور آئی ایس آئی کے درمیان معاہدے کے سلسلے میں اپنے ملک میں دباؤ کا سامنا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ خطے میں دہشت گرد فورسز کو ختم کرنے کے لیے یہ معاہدہ بہت ضروری ہے۔ افغان قانون سازوں اور سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ مقامی ذرائع ابلاغ کی جانب سے بھی صدر اشرف غنی پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو یہ معلومات بیچ رہے ہیں، اور ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ خفیہ معلومات کے تبادلے کے اس معاہدے کو فوری طور پر ختم کر دیں۔ مسٹر فاطمی نے اس خیال پر تبصرہ نہیں کیا کہ مقامی سطح پر اس معاہدے پر یہ رد عمل صدر اشرف غنی کو سیاسی طور پر تنہا کر دے گا۔
We hold him in very high regard and esteem. We have seen a visible improvement in relations between Islamabad and Kabul since he's being elected to office.
ہم ان کی بے حد تعظیم اور احترام کرتے ہیں. جب سے انہوں نے اپنا منصب سنبھالا ہے, ہم نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات میں واضح بہتری دیکھی ہے. ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے, اور اس کے لیے بھی کہ وہ افغانستان میں اپنی حکومت میں کامیاب رہیں اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی مفید تعاون جاری رہے. مسٹر فاطمی نے مزید کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ حالیہ مہینوں میں اقتصادی تعلقات, تجارت کو فروغ دینے اور تعمیراتی منصوبوں کے ذریعے رابطوں کو بہتر بنانے کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
القاعدہ نے منگل کو کہا کہ اس کا ڈپٹی چیف اور یمن شاہ کا سربراہ ناصر الوحیشی گزشتہ ہفتے ہونے والے ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے. یہ حملہ گزشتہ جمعے کو یمن کے جنوب مشرقی ساحلی شہر المقلا میں ہوا تھا. اس سے قبل امریکی حکام نے کہا تھا کہ وہ جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کے سربراہ کی ہلاکت کی تصدیق کے لیے کام کر رہے ہیں. مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں ناصر الوحیشی کو نشانہ بنایا گیا تھا, جو القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کا نائب اور سابق رہنما اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی رہا ہے. امریکہ باور کرتا ہے کہ وہ القاعدہ کی سب سے خطرناک شاخ کی سن 2009 سے سربراہی کرتا آ رہا ہے. امریکہ نے الوحیشی کی گرفتاری سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے کے لیے $1 کروڑ انعام کا اعلان بھی کر رکھا تھا. شامی مبصرین کا کہنا ہے کہ کرد جنگجوؤں نے ایک بڑے شامی قصبے کا قبضہ داعش سے چھین کر شدت پسند گروپ کے لیے رصد کی فراہمی کے ایک اہم راستے کو منقطع کر دیا ہے. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کی نگران تنظیم نے کہا ہے کہ کرد جنگجوؤں نے تل ابیب قصبے کے چند ایک چھوٹے حصوں کو چھوڑ کر پورے شہر پر قبضہ کر لیا ہے. امریکہ کی قیادت میں ہونے والے فضائی کاروائیوں کی مدد سے داعش کے جنگجوؤں کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے, اور ان فضائی کاروائیوں نے کرد فورسز کی پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا ہے. شام اور ترکی کی سرحد پر واقع تل ابیب کا قصبہ اس بڑے سپلائی روٹ کا ایک سرا ہے جو داعش کے رقہ میں موجود ہیڈ کوارٹر تک جاتا ہے. جنگجو اس راستے کو ہتھیاروں اور جنگجوؤں کو شام اسمگل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. ایک مصری عدالت نے منگل کے روز سابق صدر محمد مورسی کی سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے, جو انہیں سن 2011 میں جیل توڑنے کی ایک بڑی کاروائی میں ملوث ہونے کے الزام میں دی گئی تھی. انہیں اصل میں پچھلے ماہ ان کے 100 دیگر ساتھیوں کے ہمراہ یہ سزا سنائی گئی تھی. اسی عدالت نے منگل کے روز مسٹر مورسی کو ایک علیحدہ مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی, جس میں فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس سمیت غیر ملکی گروپوں سے ساز باز کرنے کا الزام تھا. منگل کو عدالت کے فیصلے میں اخوان المسلمین کے لیڈر محمد بدی کو سزائے موت اور دوسرے لیڈروں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی. امریکی ایوان نمائندگان نے قرارداد منظور کی ہے, جس میں ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے زیر حراست 3 امریکی شہریوں کو رہا کرے. پابند نہ کرنے والی قرارداد میں, جو پیر کو دیر گئے 391 ووٹوں سے منظور کی گئی, تہران پر زور دیا گیا کہ وہ واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹر جیسن رضائیان, پادری سعید آبدینی اور عامر حکمتی کو رہا کرے. قرارداد میں ایران سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایف بی آئی ایجنٹ رابرٹ لیونسن کے بارے میں بھی اطلاع دے, جو سن 2007 میں ایران میں لاپتہ ہو گئے تھے. رضائیان کو پچھلے سال جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس پر مقدمہ چل رہا ہے. آبدینی کو ایک مسیحی عبادت گاہ چلانے کے الزام میں سن 2012 سے حراست میں رکھا گیا ہے. حکمتی ایک امریکی میرین ہیں جو اپنی دادی کو دیکھنے گئے تھے جب سن 2011 میں انہیں گرفتار کیا گیا. جاسوسی کے الزام میں ان پر مقدمہ چلا اور سزائے موت کا حکم دیا گیا, جسے بعد میں کم کر کے 10 سال قید میں تبدیل کر دیا گیا. امریکی عہدیدار اس مجوزہ منصوبے کا دفاع کر رہے ہیں, جس کے تحت امریکہ مشرقی یورپ کے بعض حصوں میں بھاری اسلحے سمیت اپنے فوجی تعینات کرے گا. تاہم روس اس پر برہمی کا اظہار کر رہا ہے. دفاع کے ایک اعلی عہدیدار نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے ایسا کیا تو ماسکو اس کا بھرپور جواب دے گا. مزید تفصیلات جیف سیلڈن کی رپورٹ میں, شہناز نفیس کی زبانی.
امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی یوکرین میں روسی جارحیت کا جواب فوجی مشقوں کی شکل میں دیتے رہے ہیں. اب امریکہ کی طرف سے ایک ایسا پلان تجویز کیا گیا ہے, جس کے تحت وہ پولینڈ اور بالٹک سمیت مشرقی یورپ میں بھاری ہتھیار اور جنگی ساز و سامان ذخیرہ کرنے سمیت اپنے فوجی تعینات کرے گا. اس اقدام سے امریکی اتحادیوں کو سکون ملے گا جو خود کو روس کے جارحانہ رویے کی وجہ سے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. لیتونینین صدر کے الفاظ، ہمیں اس فیصلے کے بارے میں معلوم ہے، ہم اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. امریکہ کے دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور یہ کہ یہ منصوبہ پہلے سے موجود امریکی پالیسی کا حصہ ہے جس کا مقصد اتحادیوں کے ساتھ ٹریننگ کو وسعت دینا ہے. ردعمل کے طور پر روس میں دفاع کے ایک سینئر عہدیدار نے انٹرفیکس نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ اگر امریکہ نے اس منصوبے پر عمل کیا تو یہ سر جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ کا سب سے جارحانہ اور اشتعال انگیز قدم ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ جواب میں روس بھی سرحد پر اپنی فوجی طاقت اور وسائل میں اضافہ کرے گا. تاہم وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے پیر کے روز اس معاہدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
We signed a NATO treaty to that provides for the defense of our allies. And that is a treaty that the United States and this president
ہم نے نیٹو معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس میں اتحادیوں کے دفاع کی ضمانت دی گئی ہے، اور امریکہ اور اس کے صدر اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے. ابھی تک یوکرین میں روس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. امریکی انٹیلیجنس کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی کاروائیاں جاری ہیں جس میں روس کے فوجی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں تقریباً 50 لاکھ یہودی آباد ہیں، اور اعداد و شمار کی پیشگوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ چند عشروں میں مسلمانوں کی تعداد ان سے زیادہ ہو جائے گی. امریکہ کی ایک بڑی یہودی تنظیم کو امید ہے کہ دونوں فریقوں کے اعتدال پسند افراد کو تقویت دیتے ہوئے دونوں مذاہب کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے جیروم سوکولاسکی کی ایک رپورٹ بہجت چیلانی کی زبانی.
There are many, many Muslim voices emerging from across the world who are beginning to wake up to the threat that is Islamist extremism.
یہ ایک سابق عسکریت پسند ماجد نواز، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مشرق وسطی سے، یورپ سے اور امریکہ سے متعدد مسلمانوں کی آوازیں ابھر رہی ہیں جو انتہا پسند اسلام پرستی کے خطرے سے آگاہی کا آغاز ہے. ماجد نواز خود بھی ایک عسکریت پسند رہ چکے ہیں، اور اس سال اے جی سی یعنی امریکن جوش ایڈوکیسی گروپ کے سالانہ اجلاس میں مسلمان نمائندوں میں شامل تھے.
The extremism and violence, we are also the first victim of it.
یہ ہیں زینب السویج. وہ کہتی ہیں کہ جہاں تک انتہا پسندی اور تشدد کی مذمت کا سوال ہے تو ہم اس کا پہلا ہدف ہیں، خود مسلمان اس کا ہدف ہیں. زینب السویج اے جی سی کے اجلاس میں شامل تھیں. وہ تسلیم کرتی ہیں کہ عرب دنیا میں صہیونیت مخالفت ایک بڑا مسئلہ ہے. زینب السویج کا تعلق امریکن اسلامک کانگریس سے ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ہم سب خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں. ہم سب اہل کتاب ہیں، یا وہ لوگ جن کے پیغمبروں پر خدا کی طرف سے کتابیں اتاری گئیں، لیکن کچھ اور بھی آیات ہیں جو ان کے برعکس ہیں.
really
یہ ہیں ریبائی مارانز. وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ نگران یہودی کمیونٹی میں ہم ایک انڈسٹری یا صنعت کی طرح ہیں. ریبائی نوم مارانز تسلیم کرتے ہیں کہ متعدد یہودی اعتدال پسند مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کے بارے میں بھی تشویش رکھتے ہیں.
In any important venture, there needs to be some level of risk.
ربائی نوران کہتے ہیں کہ کسی بھی نوعیت کے اہم کام میں کسی حد تک خطرہ تو موجود ہی رہتا ہے، اور غلطیاں کرنے کی ذمہ داری لینا بھی پڑتی ہے. ہم ان لوگوں کو طاقتور بنانے کی غلطی نہیں کر سکتے جو ہمیں تباہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں. دوسری یہودی تنظیموں کی طرف سے بھی اقدام اٹھائے گئے ہیں، لیکن اے جی سی امریکہ کی سب سے پرانی اور سب سے زیادہ با اثر تنظیم ہے. کوئی نصف صدی پہلے کی بات ہے، اسی تنظیم نے رومن کیتھولک چرچ کو اس بات پر آمادہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ٹھکرائے جانے والے افراد کی طرح کا برتاؤ ختم کریں. جیروم سوکولوفسکی کہتے ہیں کہ امید تو یہی ہے کہ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان مذاکرات اسی طرح سود مند ثابت ہوں گے جیسا کہ گزشتہ 50 برس میں مسیحی اور یہودی افراد کے درمیان ہونے والی بات چیت تھی، لیکن حالات بہر طور مختلف تھے۔ ربائی نو مارنس زینب السویر سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں،
People like you and others have been called out.
آپ جیسے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے جس کی وجہ آپ کا یہودی کمیونٹی سے رابطہ کرنا ہے۔ مسلمان اور یہودی کمیونٹیز اسرائیل فلسطین تنازع کے بارے میں بھی متضاد نظریات کی حامل ہیں۔ سارا آئیڈر اے جی سی کی نوجوان قیادت میں شامل ہیں اور وہ نوجوان مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، سارا آئیڈر کہتی ہیں کہ اس وقت تنازع کی جو نوعیت دکھائی دیتی ہے اسے آپ یہودی کیتھولک یا یہودی مسیح تعلقات کے سینکڑوں برس کی غالب نوعیت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اتنے پرامن اور خوش باش ہوں گے جیسے اب ہیں۔ مسلمانوں اور یہودیوں کا ایک مشترکہ اعتقاد تو ہے کہ اگر بات چیت دنیا میں کہیں پر کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ یہاں امریکہ میں ہی ممکن ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ کیا آپ کی تاریخ پیدائش آپ کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں محققین کا کہنا ہے کہ آپ کی پیدائش کا مہینہ آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے، اگرچہ سائنسدانوں کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ تعلق کیوں موجود ہے، لیکن امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ماحولیاتی عوامل اور وٹامن ڈی کی سطح اور درجہ حرارت کا اتار چڑھاؤ اس تعلق کے لیے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر نتائج سے ظاہر ہوا کہ مئی میں پیدا ہونے والے لوگوں میں بیماری کا خطرہ کم تھا، اور جن کی سالگرہ اکتوبر میں ہے ان کے لیے بیماریوں کا خطرہ زیادہ بڑا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مجموعی طور پر 55 بیماریاں پیدائش کے موسم کے ساتھ منسلک تھیں۔ یہ تحقیق جریدہ جرنل آف امریکن میڈیکل انفارمیٹکس ایسوسی ایشن میں شائع ہوئی ہے۔ مطالعے کے مصنف سینئر محقق ڈاکٹر نیکولس نے کہا کہ یہ اعداد و شمار نئی بیماریوں کے خطرے کو فاش کرنے میں سائنسدانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تحقیق کاروں کے مطابق اب تک جائزوں میں انفرادی بیماریوں مثلاً ADHD یعنی ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، جو دماغی صحت سے متعلق ایک بیماری ہے، اور اسی طرح الرجی یا دمہ کے مرض کا پیدائش کے موسم کے ساتھ تعلق ظاہر ہوا ہے۔ محققین نے 1688 بیماریوں کا موازنہ پیدائش کی تاریخوں اور 1.7 ملین مریضوں کی طبی ہسٹری کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس تحقیق میں ریسرچرز نے مزید 16 بیماریوں کو بے نقاب کیا جو پیدائش کے موسم کے ساتھ منسلک تھی، اور ان میں دل کی 9 مختلف بیماریاں بھی شامل تھیں۔ محققین نے کہا کہ نتائج کے حوالے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واضح تعلقات دکھائی دیے ہیں لیکن مجموعی طور پر یہ خطرہ زیادہ بڑا نہیں ہے۔ نئے اعداد و شمار انفرادی بیماریوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ دمہ کا خطرہ جولائی اور اکتوبر میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح ADHD کا مرض نومبر کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں میں زیادہ ہے۔ محققین کو پیدائش کے ماہ اور دل کی 9 مختلف بیماریوں کے درمیان ایک تعلق ملا ہے، جس کے مطابق مارچ میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے دل کی ایک بیماری آرٹریل فیبریلیشن یعنی دل کا معمول سے زیادہ دھڑکنا کا خطرہ زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح ایک مطالعے میں آسٹریلیا اور ڈنمارک کے مریضوں کے ریکارڈ سے پتہ چلا تھا کہ وہاں جو لوگ مارچ میں پیدا ہوئے تھے ان میں دل کے مرض کی شرح زیادہ تھی اور ان کی حیات مختصر تھی۔ مطالعے کے نگراں محقق ڈاکٹر میری بالنگ نے کہا کہ تیز رفتار کمپیوٹر اور الیکٹرانک طبی ڈیٹا نے دریافت کی رفتار کو تیز کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ان اعداد و شمار کی مدد سے ہم طبی مسائل کے حل میں ڈاکٹروں کی مدد کر رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انمول رشتوں کی بے مول کہانی، تفصیلات فکر و فن میں۔ رشتوں کی خوبصورتی اور زندگی میں پیش آنے والی الجھنوں کی عکاسی کرتی نئی ڈرامہ سیریل مول آہستہ آہستہ ناظرین کے دل جیتنے میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔
دنیا میں ہر انسان خواہش کرتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔
پاکستان کی ایک نجی چینل سے نشر ہونے والی مول کی پہلی قسط نے بھرپور ریٹنگ حاصل کر کے یہ بتا دیا کہ کامیاب سیریلز میں ایک اور میگا ہٹ سیریل کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔
مبارک ہو شہریار، تم نے اپنی ضد پوری کر لی۔ اللہ کا شکر ہے میرا انتخاب غلط نہیں۔
تمہاری اور سجل کی منگنی کر رہے ہیں،
ان کی اپنی بیٹی ہوتی نا تو انہیں احساس ہوتا کہ بیٹی والوں کے دلوں پر کیا بیتتی ہے۔
ابھی میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے ایسا؟
کیوں لوگوں کو شوق ہوتا ہے دوسرے کی زندگی میں گھس کے اس کو برباد کرنے کا؟
آپ کے ماں باپ ہیں۔
سو
مول کی کہانی ایک کامیاب بیوروکریٹ شہریار یعنی فیصل قریشی کے گرد گھومتی ہے، جو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا عادی ہے۔ شہریار کے والدین اداکار ندیم اور عصمت زیدی شہریار کو اس کی عمر سے بہت چھوٹی کزن سجل سے شادی پر مجبور کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا سخت مخالف ہے، تاہم اس کے والدین کا اصرار برقرار رہتا ہے۔
میری کچھ ذاتی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں کراچی سے کہیں دور جانا چاہتا ہوں۔
تب سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا اس نے۔
کون اپنے گھر سے دور رہنا چاہتا ہے؟
تمہارا بیٹا رہنا چاہتا ہے۔
نہ مجھے کل شہریار سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ آج۔ زندگی کیسے نبھاتے
ہوں گے؟ اللہ بیٹیوں والوں کی عزت رکھ لیتا ہے۔
Stop interfering in my life۔
یہ بدتمیزی نہیں تو اور کیا؟
یہ میری زندگی ہے، اسے کیسے گزارنا ہے اس کا فیصلہ میں کروں گا۔
اس صورتحال سے بچنے کے لیے شہریار اپنا ٹرانسفر سکھر کرا لیتا ہے، جہاں اس کی ملاقات ایک انتہائی مضبوط شخصیت کی مالک اسکول ٹیچر ایمان سے ہوتی ہے، اور یہی شہریار کی زندگی میں نیا موڑ آ جاتا ہے۔
لگتا ہے صاحب کو عشق ہو گیا ہے۔ آج مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بھی چاندنی راتوں میں سندھ کے ٹاپوؤں پر لوگ گانا گاتے ہیں۔
میری چھٹی حس مجھے کسی بہت بڑے خطرے کا احساس دلا رہی ہے۔
شہریار کا یہ گریز اس کے مزاج کے علاوہ کسی اور بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
ایاز کاشمیری کی ڈائریکٹ کردہ مول کو پروڈیوس کیا ہے مومنہ درید اور ستیش آنند نے، جبکہ اسکرپٹ آمنہ مفتی نے لکھا ہے، جنہوں نے اس سے قبل الو برائے فروخت اور اس طرح آپ جیسی ہٹ سیریل لکھی ہیں۔
گھر سے کب تک دور رہو گے؟
جب تک ممکن ہو سکتا۔
اور اگر میں یہ کہوں کہ اب یہ ممکن نہیں رہا؟
میں سجل سے شادی نہیں کروں گا۔
میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔
صحیح فیصلہ فوراً کر لیا جاتا ہے، لیکن غلط فیصلہ کرنے کے لیے خود کو کنوینس کرنا پڑتا ہے۔
اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی بیٹی ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
کیا؟
فیصل قریشی نے مول سے متعلق تبادلہ خیال میں وائس آف امریکہ سے کہا کہ پہلی قسط آن ایئر ہوتے ہی زبردست ریسپانس ملا ہے۔ مول کو ملنے والا ریسپانس بطور ایکٹر میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہے۔ امید ہے کہ جیسے جیسے مول کی کہانی آگے بڑھے گی لوگوں کی پذیرائی میں بھی اضافہ ہوگا اور مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم ہوں گے۔ جن کو جانا ہے چلے جانا ہے، جن کو آنا ہے وہ آتے ہوں گے۔ اب تو اس شہر کے رہنے والے دوسرا شہر بساتے ہوں گے، دوسرا شہر بساتے ہوں گے۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ Oh, سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان کی درخواست پر اس کے جوانوں نے افغان علاقے میں داخل ہو کر ایک افغان فوجی کی جان بچائی جو کہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں سخت زخمی ہوا تھا. فوجی کو پاکستانی ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے. ادھر افغان طالبان نے داعش کی قیادت کو ایک خط لکھا ہے جس میں مخالف جہادی گروپ سے کہا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی تنظیم کے لیے بھرتیاں بند کرے, کیونکہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے صرف ایک پرچم اور ایک قیادت کی جگہ ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کی فوج نے قبائلی علاقے باجوڑ سے ملحقہ افغان علاقے میں داخل ہو کر وہاں سے ایک زخمی افغان فوجی کو اپنے ہاں منتقل کیا ہے. منگل کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری مختصر بیان کے مطابق پاکستانی فوجی افغان حکام کی درخواست پر سرحد پار 600 میٹر کے علاقے میں داخل ہوئے اور وہاں سے ایک زخمی فوجی کو منتقل کیا. حکام کے بقول یہ افغان فوجی دہشت گردوں کے ساتھ ہونے والی لڑائی میں زخمی ہو گیا تھا جو اب باجوڑ ایجنسی کے مرکزی قصبے خار کے اسپتال میں زیر علاج ہے. باجوڑ سے ملحقہ افغان صوبے کنڑ میں حالیہ ہفتوں کے دوران طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان وقفے سے جھڑپیں ہوتی رہی ہیں, اور اس دوران حکام نے درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے. زخمی افغان فوجی کی پاکستانی فوج کے ذریعے منتقلی دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان حالیہ مہینوں میں بہتر ہوتے تعلقات کی غمازی کرتی ہے. گزشتہ سال اشرف غنی کے منصب صدارت پر فائز ہونے کے بعد افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بتدریج بہتری آئی ہے, جو کہ گزشتہ برسوں میں بد اعتمادی اور دشنام ترازیوں کی وجہ سے کشیدگی کا شکار رہے ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے وہ اپنا بھرپور تعاون جاری رکھے گا. وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے ایک روز قبل کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور دونوں ہمسایہ ممالک کی قیادت اس مثبت پیش رفت کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے. دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان حالیہ مہینوں میں کئی اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلے بھی ہو چکے ہیں, اور پاکستانی فوج کے سپہ سالار جنرل راحیل شریف بھی اسی اثنا میں 2 بار کابل کا دورہ کر چکے ہیں. پہلی مرتبہ 6 افغان شہری پاکستانی فوج کی کاکول اکیڈمی میں زیر تربیت بھی ہیں. دنی اثنا مشرقی افغانستان میں رواں ہفتے شدت پسند گروپ داعش سے وفاداری کا اعلان کرنے والے طالبان کے منحرف دھڑوں اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان بھی شدید لڑائی دیکھنے میں آئی ہے. شائع شدہ اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے داعش کے رہنما کو ایک خط لکھا ہے جس میں زور دیا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل نہ کریں, کیونکہ ان کے بقول ملک میں سخت گیر اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ایک ہی پرچم اور ایک ہی قیادت کی جگہ ہے. بین الاقوامی خبر رسائی ایجنسی رائٹرز کے مطابق طالبان نے داعش کے سربراہ ابوبکر البغدادی سے کہا ہے کہ وہ ان کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. داعش نے گزشتہ برس عراق اور شام کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں خلافت کا اعلان کیا تھا, جبکہ اس نے اپنا دائرہ اثر مزید علاقوں تک بڑھانے کے لیے بھی کارروائی کرنے کا عندیہ دیا تھا. امریکہ داعش کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے کر اس کے خلاف عراق اور شام میں فضائی کارروائیاں کر رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں کام کرنے والی تمام غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیموں سے کہا گیا ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر دوبارہ رجسٹریشن کرائیں. فی الحال یہ کمپنیاں 6 ماہ تک اپنا کام جاری رکھ سکتی ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی ایک رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں کام کرنے والی تمام بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں 6 ماہ کے لیے کام جاری رکھ سکیں گی. سرکاری بیان کے مطابق بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں اس عرصے کے دوران متعلقہ اداروں کی طرف سے مخصوص شعبے میں کام کی اجازت کے تناظر میں سرگرمیاں جاری رکھیں گی. پاکستان میں کام کرنے والی تمام بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ حکومت کے متعلقہ اداروں کے پاس اپنی نئی رجسٹریشن کا عمل 3 ماہ میں مکمل کرائیں. اجلاس میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے. واضح رہے کہ پاکستان میں کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے ایک ضابطہ کار تیار کرنے کے لیے بھی وزیر اعظم نواز شریف نے ایک کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے. بیان کے مطابق وزیر اعظم کے معاون معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی کی سربراہی میں قائم یہ کمیٹی پاکستان میں کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق مسودہ قانون اور ان کے لیے لائے عمل کے بارے میں تجاویز پیش کرے گی۔ کمیٹی ملک میں کام کرنے والی این جی اوز کی طرف سے مستقبل میں مقامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے اور ان تنظیموں کی نگرانی کے عمل سے متعلق بھی تجاویز دے گی۔ واضح رہے کہ بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم سیو دا چلڈرن کے اسلام آباد میں دفتر کو گزشتہ ہفتے سیل کر کے اس تنظیم کے تمام غیر ملکی عملے کو 15 روز میں پاکستان چھوڑنے کے لیے کہا گیا تھا۔ سیو دا چلڈرن سے متعلق الزامات کی واضح طور پر تو وضاحت نہیں کی گئی، البتہ یہ کہا گیا کہ یہ تنظیم اپنے چارٹر کے خلاف کام کر رہی تھی، تاہم حکومت کے اس فیصلے پر بعض حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ سیو دا چلڈرن کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان میں اس تنظیم سے کوئی بھی غیر ملکی شہری وابستہ نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی قومی اسمبلی نے پیر کے روز ایک صدارتی آرڈیننس میں 120 دنوں کی توسیع کر دی ہے، جس کے تحت دہشت گردی میں ملوث افراد کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلایا جا سکتا ہے۔ اس صدارتی آرڈیننس کے بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے عشرت سلیم کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کی قومی اسمبلی نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق صدارتی آرڈیننس میں 4 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ فروری میں جاری کیے گئے پاکستان آرمی امینڈمنٹ آرڈیننس کو ابھی تک قانون نہیں بنایا گیا، اور رواں ہفتے آرڈیننس کی مدت ختم ہونے سے قبل قومی اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے اس کی مدت میں مزید 4 ماہ کا اضافہ کیا۔ گزشتہ سال دسمبر میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد ملکی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردی کے مقدمات سے نمٹنے کے لیے 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر اتفاق کیا تھا، جس کے بعد اس سال کے اوائل میں آئین اور پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کی گئی تھی۔ مذکورہ آرڈیننس بھی ان ترامیم کا حصہ تھا۔ ان ترامیم کے تحت دہشت گردی کے شعبے میں گرفتار کیے گئے سویلین ملزمان کے خلاف بھی فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ صدارتی آرڈیننس میں توسیع کے لیے بجٹ پر بحث کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا، جس پر متحدہ قومی موومنٹ نے اعتراض کیا کہ بجٹ پر بحث کے دوران حکومت کوئی بل یا آرڈیننس متعارف نہیں کروا سکتی۔ نتیجتاً ایم کیو ایم کے عبدالرشید گوڈیل اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد متحدہ کے ارکان احتجاجاً ایوان سے باہر چلے گئے۔ منگل کو پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وضاحت کی کہ یہ آرڈیننس دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل کا حصہ ہے اور اس میں توسیع ضروری تھی۔
یہ وہی آرڈیننس ہے جس پہ سب نے اتفاق کیا تھا، یہ کوئی مسلم لیگ نون کا آرڈیننس نہیں ہے، یہ نیب کا حصہ ہے، نیشنل ایکشن پلان۔ ایک طرف کہا جاتا ہے نیشنل ایکشن پلان میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ ہم ایشو کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، جب ہم سیاسی معاملات کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، سیاسی بیانات کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ نہ تو ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں، نہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری فورسز کی خدمت کر رہے ہیں۔
واضح رہے کہ 21ویں ترمیم اور فوجی عدالتوں کے قیام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، جس کی سماعت ایک 17 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب تک فوجی عدالتوں نے 6 عام شہریوں کو سزائیں سنائی ہیں، جن میں سے 5 کو سزائے موت اور 1 کو عمر قید دی گئی ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ان سزاؤں کی توثیق کر دی تھی، مگر اپریل میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک درخواست کے بعد عدالت عظمیٰ نے سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 21ویں آئینی ترمیم اور فوجی عدالتوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ان مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد سے انصاف کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ گزشتہ سال جون سے فوج نے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم شروع کر رکھا ہے، اور آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد پاکستان نے دہشت گردی اور انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے جامع حکمت عملی وضع کی تھی، جس میں فوجی عدالتوں کا قیام شامل تھا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نئی دہلی میں بھارتی وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں جموں کشمیر کے علاقے کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس نیوز کانفرنس کے بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ دی ہے۔
مرکز نے بھارتی کشمیر میں سیلاب سے ہونے والی تباہی اور نقصانات کے ازالے کے لیے مزید 500 کروڑ روپے اور 1000 کروڑ روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان کیا۔ وزیر مالیات ارون جیٹلی اور وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے منگل کے روز نئی دہلی میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں متعدد اعلانات کیے۔ राजनाथ सिंह ने कहा कि गुज़श्ता साल आने वाले सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी। उस वक्त वजीर आजम ने खुद सूरत हाल की निगरानी की थी और 762 करोड़ रुपए की इजाफी रकम दी गई थी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने कश्मीरी आवाम के लिए 1000 करोड़ रुपए की इजाफी रकम का ऐलान किया था। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम ने सैलाब में अपना सब कुछ खो दिया, आज हमने मजीद फंड जारी करने का फैसला किया। हम तबाहशुदा मकानात की तामीर नौ के लिए 500 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ रुपए की इजाफी इमदाद फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर मालियात अरुण जेटली ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर हुकूमत की खसूसी तवज्जो है, तीनों खित्तों की मुतवाजन तरक्की की जरूरत है। नीति आयोग के अरकान और दीगर ब्यूरोक्रेट पर मुश्तमिल एक वफ्द मुतालिया करेगा और एक तवील मुद्दती तरक्याती मंसूबा तैयार करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम के लिए इजाफी गल्ले की मंजूरी दी गई है। जिन गरीबों के कच्चे मकानात तबाह हो गए हैं उनके लिए 75,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने सयाहत के फरोग के लिए खसूसी इमदाद और 12 सयाहती मराकज बनाए जाने का ऐलान भी किया। वजीर मालियात ने कहा कि गुज़श्ता साल रियासत के लिए 2,602 करोड़ रुपए और इस साल 2,437 करोड़ रुपए जारी किए गए। बकौल उनके गुज़श्ता साल कुल 5,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
चीन ने कहा है कि वो जनूबी बहरे चीन के मुतनाज इलाके में तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल कर लेगा। चीन ने इस अज़्म का भी इजहार किया है कि वो इन मुतनाज जजीरों पर तामीराती काम को जारी रखेगा जो उन पर मिल्कियत का दावा रखने वाले दूसरे ममालिक के साथ कशीदगी का बाइस है। चीन की वजारत खारजा ने मंगल को जारी किए जाने वाले एक बयान में कहा कि चीन चंद एक जजायर और ननशाह जजीरे की चट्टानों पर जारी तामीराती काम को आइंदा चंद रोज में मुकम्मल कर लेगा। बयान में सेपरेटली जजायर के लिए चीनी नाम इस्तेमाल किया गया है। चीनी वजारत खारजा की तरफ से जारी मुख्तसर बयान में इस काम के मुकम्मल होने की हतमी तारीख का जिक्र नहीं किया गया। ताहम जमीन की बहाली के काम का यह कहकर दिफा किया गया है कि यह किसी तरह भी काबिल एतराज नहीं है और इसके मकासद फौजी नहीं बल्कि गैर फौजी हैं। अमरीका चीन के जजायर की तामीरात के मनसूबे की खुलकर मुखालफत कर रहा है, जिसके बारे में अब उसका कहना है कि एक अहम आबी गुजरगाह पर वाकई गैर आबाद चट्टानों वाले इलाके के 2,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को जजीरे में तब्दील किया जा चुका है। ख्याल किया जाता है कि जजीरे पर होने वाले ज्यादातर तामीराती काम का मकसद फौजी नौयत का है, जिसमें इब्तदाई इंतबाह के लिए रडार के निजाम की तनसीब, फौजी बैरक और एक फजाई पट्टी की तामीर शामिल है। जनूबी कोरिया ने निजाम तनफ्फुस के एक वायरस मर्स की बड़े पैमाने पर वबा से मजीद 3 नई हलाकतों की तस्दीक की है। इसे मशरक वस्ता रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है जो मशरक वस्ता से बाहर फैल रहा है। तफसीलात रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट में नीलोफर मुगल की ज़बानी।
जनूबी कोरिया की सेहत और बहबूद की वजारत के तर्जुमान किवॉन जॉन वॉक कहते हैं, वो कह रहे हैं कि कल के मुकाबले में 4 नए मरीज आए हैं, 3 को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है और 3 हलाकते हुई हैं। ताहम 153 में से कुल 119 तस्दीक शुदा मरीजों का इलाज हो रहा है, 17 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 19 लोग हलाक हो चुके हैं। डॉक्टर किवॉन जॉन वोक जनूबी कोरिया की वजारत सेहत में मर्स की वबाह की रोकथाम की कोशिशों की क्यादत कर रहे हैं। उन्होंने बाद में तस्दीक शुदा केसों की सही तादाद 154 बताई और कहा कि 118 मरीजों का इलाज जारी है। हालिया 3 इन्फेक्शन के नए केसेस सैमसंग मेडिकल सेंटर में सामने आए हैं, जो सोल के सबसे बड़े और बावकार अस्पतालों में से एक है। इस अस्पताल ने इतवार के रोज़ ऐलान किया था कि वो उन तमाम सर्जरी ऑपरेशंस को मुअत्तल कर देंगे जो फौरी तौर पर ज़रूरी नहीं है और आर्जी तौर पर नए मरीजों को दाखिल नहीं करेंगे। हस्पताल के अहाते में मरीजों के लवाहिकीन को आने की इजाज़त नहीं होगी। हुकाम का कहना है कि अभी ये वायरस सिर्फ तिबी सहूलतों के मराकज तक ही महदूद है और आम आबादी तक नहीं पहुँचा। उन्होंने ये भी कहा कि नए केसेस में कमी वाक़ हो रही है। एक जनूबी कोरियाई तालबिल ली जॉन रियोंग कहती हैं, वो कह रही हैं कि हाल ही में मुझे अस्पताल जाने की जरूरत हुई, लेकिन मैंने 2 हफ्तों के लिए अपनी अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी हैं क्योंकि मैं जिस अस्पताल जाती हूँ वो बड़े अस्पतालों में से एक है और मैं मर्ज से खौफजदा हूँ। मेरी दवाइयाँ खत्म हो रही हैं और ये बहुत तकलीफ देह है। मुझे उम्मीद है कि सूरत हाल पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। جنوبی کوریا میں 5,500 لوگوں کو اس وقت قرنطینہ میں رکھا گیا جب اس وائرس سے متاثرہ افراد کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا. عالمی ادارہ صحت کے مطابق مرس وائرس کے لیے کوئی ویکسین دستیاب نہیں ہے، جس سے ہلاکت کی شرح تقریباً 35% ہے. ہانگ کانگ سمیت ایشیا کے دیگر ملکوں میں بھی اس وائرس سے متعلق خوف پایا جاتا ہے، جہاں گزشتہ ہفتے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا کہ جنوبی کوریا غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
افریقی امریکیوں کے لیے حقوق کے لیے کام کرنے والی معروف گروپ کی سربراہ نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. راشل ڈولزال کا کہنا تھا کہ وہ افریقی امریکی ہیں، جبکہ ان کے والدین نے بتایا کہ وہ اصل میں سفید فام ہیں. 6 ماہ قبل راشل کو امریکہ کی شمال مغربی ریاست واشنگٹن میں شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ این اے اے سی پی کا سربراہ منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ وہ برسوں سے خود کو سیاہ فام بتا رہی تھیں. این اے اے سی پی میں کسی عہدے کے لیے نسل کی کوئی اہلیت نہیں ہے. اس بارے میں سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب ریچل نے ایک اخبار نویس کی جانب سے پوچھے گئے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا کہ کیا ان کے والدین سفید فام ہیں. تاہم ان کے سفید فام والدین نے تصدیق کی کہ وہ ان کی بیٹی ہیں. انہوں نے ریچل کی نوجوانی کی تصاویر دکھائیں جن میں وہ سنہری بالوں والی سفید فام لڑکی دکھائی دیتی ہیں. ریچل کے والدین کا کہنا تھا، ہم نے اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے کی تھی کہ وہ سچ بولیں، یہی بہترین رویہ ہے. ریچل کے والدین لیری اور روتھینے ڈالیزیل نے چند افریقی نژاد امریکی بچوں کو گود لیا تھا. ریچل کے انہی گود لیے گئے سیاہ فام بھائیوں نے بتایا کہ ان کی بہن بتدریج اپنی شکل و شباہت میں تبدیلی لاتی گئی. ریچل کے بھائی زکریا نے بتایا، پہلے پہل یہ سب ان کے بالوں سے شروع ہوا اور پھر انہوں نے اپنی رنگت کو گہرا کیا. بنیادی طور پر وہ اپنی رنگت میں تبدیلی لاتی جا رہی ہیں. ریچل ڈالیزیل نے ایک سیاہ فام مرد سے شادی کی تھی اور انہوں نے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قائم تاریخی طور پر سیاہ فاموں کی ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی تھی. یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ان کا کہنا تھا کہ بطور سفید فام لڑکی کے ان سے امتیاز برتا جاتا تھا. یونیورسٹی میں افریقی نژاد امریکیوں سے متعلق شعبے کے سربراہ گریگ کار کا کہنا ہے کہ ڈالیزیل کے معاملے نے امریکہ میں نسلی مسائل کے بارے میں چند سنجیدہ سوالوں کو جنم دیا ہے. انہوں نے کہا، اگر وہ نسلی امتیاز کو بنیاد بناتے ہوئے یونیورسٹی کے خلاف مقدمہ کرتی ہیں تو وہ ایک ایسے فیڈرل قانون کا سہارا لیں گی جس کی عدالت نے تشریح کرتے ہوئے در حقیقت کسی نہ کسی طرح سفید فاموں کو رعایت دی ہے. وہ سیاہ فاموں کی اکثریت والی یونیورسٹی میں تھیں اور وہ مقدمہ کر سکتی ہیں کہ ان سے نسلی امتیاز برتا گیا. قانونی لحاظ سے یہ درست ہے، لیکن کیا یہ سیاسی اور سماجی طور پر بھی درست ہے؟ تو پھر یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا ہم اس ملک میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم جب اس سکینڈل کا آغاز ہوا تو 1908 میں چند سفید فام شہریوں کی جانب سے سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے قائم کیے جانے والے این اے اے سی پی نامی یہ گروپ پوری طرح سے ریچل کے پیچھے کھڑا تھا. این اے اے سی پی کے صدر کارنل ولیم بروکس کا کہنا تھا، اہم یہ ہے کہ ہم حقیقی امور اور حقیقی چیلنجوں پر توجہ دیں، نہ کہ ریالٹی ٹیلی ویژن پر. یقیناً امریکہ میں نسل ایک مسئلہ ہے اور آج تک ایک چیلنج ہے جس کا امریکیوں کو سامنا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. اسلامک سوسائٹی آف اورنج کاؤنٹی کی ایک مسجد میں ظہر کی نماز کا وقت ہے. جنوبی کیلیفورنیا کے اس علاقے میں مختلف ملک و نسل کے لوگ آباد ہیں اور اس کی ایک جھلک اس مسجد میں بھی نظر آتی ہے. یہاں اس بات کے لیے پہلے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی ہفتے اور اتوار کی چھٹی کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. چنانچہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی آمد کے پیش نظر مسجد کے دالان میں ایک خیمہ نصب کیا گیا ہے.
رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے نفس کی تربیت اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے، یہی کہنا ہے ڈائریکٹر ایجوکیشن شیخ مصطفیٰ عمر کا بھی. جب آپ پورا دن کھانا پینا ترک کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کا احساس کیا ہے، اور تب آپ کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا نعمتیں ہیں جنہیں آپ عام طور پر اہمیت نہیں دیتے. مسجد میں نماز تراوی کے ساتھ ساتھ افطار کا اہتمام بھی ہوتا ہے. دوال آن اسلامک سوسائٹی آف اورنج کاؤنٹی کی صدر ہیں. ہر روز ہم مسجد میں ایک ساتھ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں. مغرب کے وقت تقریباً 8 بجے کے قریب یہاں سب کے لیے مفت کھانا اور مشروبات رکھے جاتے ہیں. کمیونٹی سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں آتی ہے. دیگر مذاہب کے لوگوں کو، اپنے ہمسایوں کو، سب کو دعوت دی جاتی ہے. چونکہ کمیونٹی میں مختلف ممالک کے لوگ شامل ہیں اس لیے سب اپنا اپنا کھانا مل کر بانٹتے ہیں.
You have Pakistani food, you have Indian food, you have Middle Eastern, you have Italian food, you have Mexican food. And it really
دعا کہتی ہیں یہاں پاکستانی کھانا ہوتا ہے، انڈین کھانا ہوتا ہے، مشرق وسطی کا کھانا، اطالوی کھانا، میکسیکو کا کھانا. طرح طرح کے کھانوں سے مسلم کمیونٹی کے مختلف نوع ہونے کی حقیقی جھلک ملتی ہے. افطار کے بعد نماز مغرب، پھر عشاء اور نماز تراوی. نواز احمد کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے زندگی کو بہتر طرز پر ڈالنے کا. یہ ہمارے لیے سال نو کی طرح ہے. اس وقت ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ پورے عزم اور مضبوطی کے ساتھ شروع کیے جاتے ہیں، اور ہمارا ہر عمل کمیونٹی اور گروپ کے لیے ہوتا ہے. پرانے تعلقات کی تجدید ہوتی ہے اور باہم رشتے مضبوط ہوتے ہیں. شیخ مصطفیٰ عمر کہتے ہیں یہ طرز آپ کو معمولی فرق کے ساتھ پوری مسلم دنیا میں ملے گا.
So it's kind of a mixture of, you know, worshiping God and also
چنانچہ یہ عبادت اور خوشی منانے کا ملا جلا اظہار ہے، اور یہ احساس کرنے کا بھی کہ ہمیں زندگی میں حاصل نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. صرف کیلیفورنیا کی اس مسجد ہی میں نہیں بلکہ پورے امریکہ اور پوری دنیا میں مسلمان رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال کے لیے پرجوش ہیں اور اس خاص مصروفیت کے لیے تیار بھی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. انٹرنیٹ دنیا میں ایک خاموش انقلاب لے کر آیا ہے. آن لائن معلومات کے خزانے کے علاوہ اس کے ذریعے آن لائن اشیاء کی خرید و فروخت بھی دنیا بھر میں جاری ہے. Amazon.com امریکہ میں قائم آن لائن ریٹیل کی سب سے بڑی کمپنی ہے. اب اس نے اشیاء کی ڈیلیوری میں ایک اور سسٹم اپنے نام کیا ہے، اور وہ ہے گاہکوں تک ان کا سامان ڈرون کے ذریعے ان کے گھر تک پہنچانا. اور اسی سال مارچ میں وفاقی ضابطہ کاروں نے امیزون کو اجازت دے دی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کا تجربہ کر سکتا ہے. املاک کے حقوق کے امریکی ادارے یو ایس پیٹنٹ آفس نے امیزون کی رجسٹریشن کی جو درخواست شائع کی ہے اس کے مطابق امیزون جی پی ایس یا گلوبل پوزیشننگ سسٹم استعمال کرنا چاہتا ہے، نہ صرف ملک کے اندر گھروں تک سامان پہنچانے کے لیے بلکہ خریداروں تک براہ راست، خواہ کہیں بھی ہوں. ہوگا یہ کہ کمپنی ڈرون کے ذریعے سامان خریدار کے گھر تک پہنچائے گی. ڈرون خریدار کے اسمارٹ فون سے اس مقام کا پتہ لگائے گا اور راستے میں آنے والی چیزوں، مثلاً انسانوں، عمارتوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہوئے لینڈنگ کے لیے محفوظ علاقہ تلاش کرے گا اور 30 منٹ کے اندر اندر سامان گاہک تک پہنچ جائے گا. سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ تجرباتی عرصے کے دوران یہ ڈرون انہیں آپریٹ کرنے والے کی نظروں کے سامنے رہنے چاہیے، مگر اس سے ان کی پہنچ بہت محدود ہو گئی ہے. تاہم نیو یارک میں وان کالج آف ایرونوٹکس اینڈ ٹیکنالوجی کی لوریٹا ایلکلے کہتی ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی میں اس کا حل بھی تلاش کیا جا رہا ہے، اگرچہ ابھی ڈرون سے پارسل پہنچانے کے طریقے کی مشہوری نہیں کی گئی ہے، مگر ایلکلے کو امید ہے کہ ایسا جلد ہوگا.
I do think that in the reasonably foreseeable future they're going to start
میرا خیال ہے کہ مستقبل میں ایک مناسب وقت پر وہ اس کے ذریعے سامان پہنچانا شروع کر دیں گے. ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ آفت زدہ دور دراز علاقوں میں ایسا کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح پارسل منگوانے کا مطالبہ بڑے پیمانے پر کیا جائے گا. اب بھی اس بارے میں خدشات موجود ہیں کہ یہ ڈرون دوسری چیزوں سے ٹکرا سکتے ہیں، ان سے سامان چرایا جا سکتا ہے. مگر الکالے یہ بھی کہتی ہیں کہ لوگوں کا یہ تصور غلط ہے کہ ڈرون اب उनकी दहलीज पर सामान पहुंचाएंगे।
If you think of drone delivery perhaps to your rooftop, then you would have an opportunity to separate the pedestrian and the vehicle.
अगर आप ये ख्याल करते हैं कि ड्रोन आपके घर की छत पर उतरेंगे तो आपके पास मौका है कि आप पैदल चलने वालों और गाड़ियों वगैरह की ट्रैफिक को अलग कर सकें और साथ ही फजा में ट्रैफिक से भी इसे महफूज कर सकें। एलकाले कहती हैं कि अगरचे अमरीकी घरों की छतें ऐसी नहीं हैं कि वहाँ ड्रोन पार्सल उतार सकें, تاہم ہو سکتا ہے مستقبل میں گھر کی چھتوں پر ایسے پلیٹ فارم بھی بنا دیے جائیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
تائیوان ایشیا میں امریکہ کا بدستور ایک اہم شراکت دار ہے۔ مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے امور کے لیے امریکہ کی ڈپٹی معاون وزیر خارجہ سوسن تھرنٹن نے کہا ہے کہ امریکہ نے شراکت داری کے ذریعے تائیوان کی اقتصادی خوشحالی اور تنوع کو فروغ دینے اور عالمی چیلنجوں اور بین الاقوامی برادری کے لیے اس کی خدمات کے حوالے سے تائیوان کی قدر و قیمت اور وقار کو سربلند کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ امریکہ نے یہ بھی عزم کیا ہے کہ وہ سلامتی کے ذریعے ڈرانے دھمکانے کی کارروائی کے خلاف تائیوان کی آزادی کی حمایت کرتا رہے گا۔ اقتصادی شعبے میں امریکہ تائیوان کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کرتا رہے گا کہ وہ اپنا کھلا پن برقرار رکھے اور اپنی معیشت کی جہتوں میں اضافہ کرتا رہے۔ تائیوان کے قواعد و ضوابط کو بین الاقوامی معیاروں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے دیرینہ مسائل اب بھی باقی ہیں۔ اس کے ساتھ املا کے دانش کے تحفظ، دوا سازی، طبی آلات اور تجارت کے شعبے میں دوسری تکنیکی رکاوٹوں کے سلسلے میں تجارت اور سرمایہ کاری کے ضوابط پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ سیکیورٹی کے شعبے میں تائیوان کے ساتھ تعلقات کے ایکٹ کے عین مطابق امریکہ تائیوان کو دفاعی ساز و سامان اور خدمات مہیا کرتا ہے تاکہ تائیوان مناسب حد تک اپنی دفاعی صلاحیت برقرار رکھ سکے۔ اسی پالیسی کے تحت آبنائے تائیوان کے پار بہتر تعلقات کی حمایت کی جاتی ہے اور اس کے لیے تائیوان میں یہ اعتماد پیدا کیا گیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تعمیری روابط کے لیے کام کر سکے۔ امریکہ تائیوان کی ان کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے کہ وہ ڈرانے دھمکانے اور ہراساں کرنے کی کارروائیوں کا تدارک کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکے۔ اس وعدے کے جذبے کے تحت اوباما انتظامیہ نے تائیوان کو 12 ارب سے زیادہ مالیت کے ہتھیاروں کی فروخت کے بارے میں کانگریس کو آگاہ کیا ہے، جس سے اضافی دفاعی صلاحیت حاصل ہوگی اور جس سے تائیوان کی سلامتی میں مدد ملے گی۔ ہتھیاروں کی فروخت سلامتی سے متعلق مجموعی تعلقات کا اہم جز ہے، لیکن اسے واحد قدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حالیہ برسوں میں دو طرفہ فوجی تبادلے اور رابطے تقریباً دگنے ہو گئے ہیں۔ امریکہ آبنائے کے آر پار استحکام کے تحفظ میں مستقل دلچسپی رکھتا ہے اور اپنی ایک چین کی پالیسی سے بدستور وابستہ ہے۔ یہ ایک ایسی پالیسی ہے جو متعدد عشروں سے اور بہت سی انتظامیہ کے دوران بدستور ایک جیسی رہی ہے۔ آبنائے کے آر پار کشیدگی کو کم کرنے اور تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آبنائے تائیوان کے فریقین نے حالیہ برسوں میں جو اقدامات اٹھائے ہیں، امریکہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکہ بیجنگ اور تائپے دونوں جگہ حکام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنا تعمیری مکالمہ جاری رکھیں۔ موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے کسی فریق کی جانب سے بھی یک طرفہ کوششیں نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں بہتری کے لیے تائیوان ایک اہم شریک کار اور جمہوری نقطہ نظر سے ایک کامیابی کی مثال ہے۔ وہ امریکہ کے اقدار میں شریک ہے، اسے امریکہ کی جانب سے پذیرائی حاصل ہے اور وہ جاری حمایت کا بجا طور پر مستحق ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جیکسن بٹس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹی وی پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ ریڈیو پر سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔